السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ مکہ مکرمہ میں یہاں 25 شب ہے, اور پاکستان میں بھی اور پتہ نہیں کن اور ملکوں میں بھی, یہ طاق راتوں میں سے. تو ہمیں تو بس, میں نے جیسا عرض کیا تھا, ہمارا کام ہے حکم پہ عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر. تو طاق راتوں میں عبادت کو بڑھا دیں, دعائیں بڑھا دیں, جس طرح سے بھی ہو چاہیں کوشش کریں کہ شب قدر کی برکات مل جائیں. اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے کئی بار, اور روز عرض کرنے کا ارادہ ہے. تین چیزیں تو کرنی ہوں گی, ان تین چیزوں کے بغیر ہرگز ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوگا, سب دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. پہلی بات, تمام گناہوں سے توبہ اور ندامت, یعنی دل ہی دل میں سمجھے عقل سے کہ ہم نے کتنی غلطی کی. خالق کائنات ہے, اتنی بڑی ہستی جس کے سامنے پوری کائنات نقطہ بھی نہیں, اتنی بڑی ہستی کی مخالفت پہ کمر بستہ رہے, کس قدر حماقت کی بات کی. اور پھر جو احکام ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ان میں ہمارا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمیں دیا ہے وہ ہمیں ضرر سے نقصان سے بچانے کے لیے دیا ہے, دنیا کے بھی اور دین کے بھی, آخرت کے بھی. تو اگر شب قدر کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, سب سے پہلی چیز تمام گناہوں سے توبہ کرو. یا اور توبہ کس طرح سے کرو, اتنے گناہ نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. زندگی ہماری کسی کی عمر 25 سال ہے, تو کسی کی 50 سال, کسی کی 80 سال. 80 سال کے گناہ بس یوں کہو کہ یا اللہ اب تک ہم نے جو کیا بالکل غلط کیا, نافرمانی کی آپ کی, اللہ اب میں جو توبہ کرتا ہوں آپ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں. اب چاہے کچھ ہو جائے, میری جان چلی جائے, مال جائے, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا بس. اور ہر وقت ہر جگہ ہر موقع کے اوپر یہ دماغ میں رکھو کہ اب اس وقت میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے وہ معلوم کرو, اس کے لیے پوچھنا پڑے یا جو کچھ بھی کرنا پڑے اور معلوم کر کے اگر ہو سکتا ہے عمل کرو. نہیں مشکل ہوتی ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے, اپنے شیخ کو لکھو, بتاؤ کہ یہ اللہ میں کا حکم ہے میرے لیے لیکن مجھے اس میں مشکل ہو رہی ہے. تو یہ تو طریقہ ہے اصلاح کا, یعنی توبہ بغیر اصلاح کے سچے صحیح معنوں میں ہوتی نہیں ہے. توبہ کے ساتھ اصلاح اور اصلح آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ, تو توبہ کرو پھر اصلاح بھی کرو, یعنی آئندہ گناہ نہ ہو. اور دوسرے, آئندہ کے لیے گناہ کے ارادے دل سے نکال دو. کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان میں تو خوب کرتے ہیں لیکن رمضان ہی میں بلکہ افطار پارٹیاں کرتے ہیں, جو سراسر یہ کفار کے طریقے ہیں. نہ اس میں پردہ ہوتا ہے, عورتوں کو بلاتے ہیں, عورتوں کو باہر نکلنا ہی جائز نہیں ہے بلا ضرورت, تو عورتوں کو کیوں بلاتے ہیں افطار پارٹیوں میں؟ یہ رمضان کا ادب ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی پارٹی وارٹی کی ضرورت نہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں پارٹی کی تھی, افطار پارٹی کی تھی؟ عقل پہ کیا پتھر پڑ گئے ہیں ہمارے بھائی. عبادت کا مہینہ ہے, یہاں تو ملنا جلنا سب کم کرو, بند کرو. آخری عشرے میں تو اعتکاف کا حکم ہو گیا ہے, جاؤ مسجد میں بند ہو جاؤ. تم آخری عشرے میں پارٹیاں کرتے پھر رہو, لا حول ولا قوت. یہ پارٹیاں جو ہیں کبھی بھی اور پھر عید کے بعد مخلوط نشستیں ہوتی ہیں. یہی صاحب جو اعتکاف میں تھے, یہی صاحب جو داڑھی والے ہیں اور ٹخنے سے اوپر پجامے والے ہیں, یہی گھر میں عید کے روز مخلوط نشستیں کرواتے ہیں. تو بھائی یہ ارادے دماغ سے نکال دو, شادی ہالوں کے ارادے دماغ سے نکال دو. ان تمام جگہوں پہ صرف گناہ ہوتا ہے, غیبت, غصہ, سب سے توبہ کرو. تو یہ ہے دو چیزیں, ایک یہ کہ گناہوں سے توبہ کرو, اس پہ ندامت ہو, اور دوسرے گناہ کے ارادے نکال دو آئندہ کے لیے دل سے, اور تیسرے دل سے کینہ نکالو. کینہ نکال دو, کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے مثبت بدلہ نہیں لے سکے, اب ختم ہو گئی بات. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر بدلہ نہ لے سکے تو اب معاف کرو, چھٹی کرو, معاف کرو, دل کو صاف کرو. تو یہ تین چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. تو تین چیزوں کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تدبیر بتائی ہے کہ بھائی اب اتنے سارے گناہ ہیں, سب کی عادت پڑ گئی ہے, جس کو غیبت کی عادت پڑ گئی ہے وہ کہاں سے جائے گی اتنی آسانی سے؟ تو اتنے سارے گناہوں کے پیچھے کہاں پڑو گے؟ تو 6 گناہ بتائے ایسے جو کل بتائے گئے کہ جن کو چھوڑنے سے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. اور وہ 6 گناہ کیا تھے؟ غیبت سب سے اول, غصہ اور ظلم اور کبر اور کیا ہے, اور نہ محرم سے کسی قسم کا بھی کسی کو رابطہ رکھنا. بہت افسوس کی بات ہے, ایسے تو بڑے داڑھی والے, ایسے تو بڑے دیندار, دین کا درس دینے والے, اور خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, مندوئی, بہنوئی, ان سب سے بلا تکلف باتیں ہیں. بھائی موبائل کے اوپر بھی کیوں رابطہ ہے؟ ان سے لکھا ہوا ہے, کوئی لکھا ہے, کوئی رابطہ نہیں ہونی چاہیے. نامحرم ہے کیوں رابطہ ان سے, نامحرم رشتے داروں سے کیوں رابطہ رکھا ہوا تم نے؟ تو ضرورت کی بات بھی ہو تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت کی بات بھی کرنی ہے اور ضروری ہے بہت, تو پردے کے پیچھے سے کرے اور اس کا جواب عورت سخت آواز میں دے. اتنا تو حکم ہے, قرآن میں حکم ہے. یعنی عام مسلمان تو کیا, ازواج مطہرات تک کو یہی حکم ہے. آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ بہت گل مل کے باتیں کریں. ہم نے کیا بنا لیا ہے, اس کے بعد کیسے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی برکات ملیں گی؟ آج عرض کرنا تھا کہ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جن کو کرنے سے اعمال صالحہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور سارے اعمال ہونے لگتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک ترتیب لکھی ہے, لیکن ایک مصلحت سے میں اس کی ترتیب میں تبدیلی کرتا ہوں. اللہ میں معاف کرے مجھے اس بدعت اور جدت سے, لیکن ایک وجہ ہے اس کی, کیونکہ جو پہلی والی چیز ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے, تو تفصیل بعد میں بیان کرنے کا وقت جتنا ہوگا اس کے حساب سے کیا جائے گا. اس لیے جو دوسری بات لکھی ہے انہوں نے سب سے اس میں, کہ وہ جو طاعات ہیں جن کے کرنے سے, بلکہ پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے حدیث شریف ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزے رکھے یا جس نے قیام کیا, ایک دوسری حدیث شریف میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہے حدیث شریف, غلط نہیں ہو سکتا, لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اس امید احتسابن کے معنی یہ ہے کہ اس امید پر اس یعنی اس نیت سے کرے روزے اور نمازیں کہ آخرت میں اجر ملے, اللہ میں راضی ہو جائیں, آخرت کا اجر چاہیے, آخرت کا اجر اس کے حساب میں آئے, اس کو احتسابن کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ تو رکھیں اس لیے کہ آخرت میں اجر ملے اور غیبت کر رہے ہیں؟ غیبت کا اجر کیا ملے گا آخرت میں؟ اس کا تو خراب اجر ملے گا. تو یہ آدمی جو ہے جھوٹا ہے. جو آدمی سچا ہوگا اور محض آخرت کے اجر کے لیے روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا, وہ کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا, کیونکہ وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے والا روزہ تو رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کے بعد غیبت کرے, غصہ کرے, بے پردگی کرے, نامحرموں کو دیکھے, یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس سے اللہ میں تو راضی نہیں ہوں گے. تو اگر سچ مچ دل میں اس کا یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, تو وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا. اور ویسے بھی تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ کبائر جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو ایک بات یہ سمجھ لیجیے. اس کے بعد یہ ہیں بعض اعمال, اور یہ اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں, صرف پانچ ہیں. پہلے کو تو میں نے بھی چھوڑ دیا, دوسرے کو سنیے. نماز, جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے, پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھے, اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے, اور اگر مجبوری ہو جائے تو مجبوری میں تو خیر انسان مجبور ہے, دیر سویر ہو جائے یا جماعت چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے. اس نماز سے لکھا ہے حضرت نے کہ دربار الہی میں ایک تعلق اور ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے نماز سے. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حالت درست رہے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے, تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے. جب نماز تمام برائیوں سے روکنے والی ہے اور ہم نماز پڑھ کے گناہ کریں تو پتہ کیا چلا, ہم نے نماز صحیح نہیں پڑھی. نماز, اچھا نماز کے بارے میں ایک اور بات سنیے. آپ جتنی نمازیں دیکھیں گے پانچ وقت کی نمازیں ہیں, پانچ وقت کی نماز میں سوائے مغرب کے باقی سب نمازوں سے پہلے بھی ایک سنت ہے. کہیں سنت موقعہ ہے اور کہیں سنت غیر موقعہ ہے. فجر میں دو رکعت سنت موقعہ ہے اور ظہر میں چار رکعت سنت موقعہ ہے, جو نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے ہے, اور اس کے بعد عصر میں بھی چار ہے لیکن سنت غیر موقعہ ہے, لیکن ہے کہ پڑھو. اور اس کے بعد مغرب میں مجبوری ہے, چونکہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے تو فوراً, اور لوگ تیار بھی ہوتے ہیں, محسوس ہوتا ہے وقت, اس لیے اس میں نہیں ہے. باقی عشاء میں پھر چار رکعت سنت غیر موقعہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ اصل جو مقصود ہے اقم الصلاۃ لذکری, ذکر اللہ کی یاد یعنی خشوع ہو, तो वो इनसे हो जाएगा। मसलन चार दिक्कत हमने शुरू में पढ़ ली तो अब हमारा जहन तैयार हो गया, अब हमारे जहन के उलट पुलट ख्यालात चार रिकत में निकल गए जो निकलना थे, तो हम फर्ज नमाज में खुशू से पढ़ सकेंगे ज्यादा। इसलिए इनको जरूर अपनाइए। मस्जिद पहले जाइए, मर्द हैं अगर तो मस्जिद पहले जाइए। जो बाद औरतें मर्दों की चीजें इख्तियार कर लेती, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैं जुमा की नमाज पढ़ के निकला और पुराना गज्जा बाजार से निकल रहा था, बहुत पुराना है, 40 साल पुराना वाकया है, 35 साल, तो उधर से देखा कि वो एक बुरका पोश औरत चली आ रही है, लेकिन उसका बुरका वगैरह निस साख तक है, यानी आधी पिंडली तक है, और हाथ में उसके तस्बीह है। तो ये क्या उसने मर्दों की चीज ले ली? मुमकिन है अंदर जो है वो दाढ़ी में रखी हुई हो, वल्लाह आलम। लेकिन औरतों के लिए अहकाम मुख्तलिफ हैं, मर्दों के लिए अहकाम मुख्तलिफ हैं। औरतों को औरतों के अहकाम पे, मैं कह रहा हूं मस्जिद चले जाओ तो औरतें तो नहीं मस्जिद नहीं जाएंगी, औरतों के लिए हुक्म यह है घर में नमाज पढ़ो, तो मर्द जो है वो मस्जिद जाए और वहीं जाकर सुन्नत पढ़े। घर में पढ़ना भी ठीक है, लेकिन हमारा आजकल जो घरों का माहौल है ना, उसमें कभी भी एक सुई पैदा नहीं होती। तो नमाज का एहतमाम करें, एक तो यह है। तो इससे बहुत सी आफतों से इंसान बचा रहता है। दूसरे, औरतों को चाहिए कि वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़े और मर्दों को चाहिए कि जमात का एहतमाम करें। दूसरी बात लिखी है हज़रत हकीम उल्लुम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने कि लोगों से कम बोलना और कम मिलना और जो कुछ बोलना सोच कर बोलना, यह हजारों आफतों और गुनाहों से बचाने वाली चीज है। और हम लोग मुरीदों को इसकी बहुत मशक कराते हैं, हमें भी हजरत ने बहुत मशक कराई कि भाई लायानी कलाम हरगिज ना हो, लायानी कलाम हरगिज ना हो, मिलना भी कम से कम हो। बताइए इफ्तार पार्टी कहां से गुंजाइश हो गई, कहां से गुंजाइश हो गई? बल्कि हमारे यहां तो मस्जिद में, मस्जिद हसन कराची में, तो हमने तो पाबंदी लगाई हुई थी किसी किस्म का भी इज्तमाही खाना पीना नहीं होगा, हर शख्स अपना इफ्तार मंगवाएगा और खुद बैठ के अपनी जगह पे अलग अलग खाएगा, कोई पार्टीबाजी यहां नहीं होगी मस्जिद में। मस्जिद गप मारने की और पार्टीबाजी की जगह नहीं है। मस्जिद जो है इतकाफ में तुम हो, इतकाफ में बिल्कुल अलग हो जाओ, सिर्फ अल्लाह में सदाबता रखो। अब यह होता यह था कि जरा किसी ने खाना किसी का आया, अब किसी का परहेजी खाना आ रहा है, किसी का खास कोई बेचारे को हकीम ने कोई खास चीज कही हुई वो आ रही है, और सब मिलकर बैठे वो उसकी चीज खा गया, अब वो बेचारा या ये क्या, औरतों को भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। औरतें सोचती थी कि भाई मेरा खाना जो जा रहा है सिर्फ शौहर तक तो है नहीं, शौहर तक होता तो जो दाल रोटी है जैसी भी है भेज देती, अब सबका एहतमाम करके बहुत उसको मुश्किल पड़ जाती है कि भाई दूसरे लोग भी देखेंगे क्या भिजवाया। भाई सबसे बिल्कुल निजात हासिल करो। तो एक जो है दूसरा नंबर पे है नमाज के बाद लोगों से कम बोलना, कम मिलना और जो कुछ बोलना हो सोच कर बोलना। तीसरे नंबर पर मुहासबा और मुराकबा, यानी अक्सर औकात ये ख्याल रखे कि मैं अपने मालिक के पेश नजर हूं और मेरे सब अखवाल और अफाल और अहवाल, मेरे जो मैं कह रहा हूं, जो मैं हरकतें कर रहा हूं और जो मेरा हाल है उस पर अल्लाह की नजर है। यह तो मुराकबा हुआ। मुराकबा क्या है कि यह दिमाग में रखना कि अल्लाह में मुझे देख रहे हैं, मेरी हर बात को देख रहे हैं, और उसमें यह सोचो कि मेरे लिए अल्लाह में का क्या हुक्म है, मेरे लिए अल्लाह में का क्या हुक्म है, यह सोचते जाओ और पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजार दो, जन्नत में पहुंच जाओगे। और ये एक अजीब नुस्खा है यह कि मेरे लिए अल्लाह में का अब क्या हुक्म, अब क्या हुक्म, इखलास पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम हुक्म को देख के तो हुक्म के लिए कर रहे हो ना अमल, बस। तो इखलास पैदा करने का भी यह बेहतरीन तरीका है। तो ये जनाब हुई, ये कहलाता है मुराकबा। और मुहासबा यह है कि सोते वक्त या कोई वक्त मुकर्र कर लो और तमाम दिन भर के आमाल याद करो कि ये मेरा हिसाब होगा, ये पूछा जाएगा इसमें ये नीयत क्यों खराब कर ली या इसको तरीके से क्यों नहीं किया, जायजा लो और खराबियों का जायजा लो, इसको कहते हैं मुहासबा। तो ये मुराकबा और मुहासबा ये हो गई नंबर तीन। नंबर एक अभी हमने बताया नहीं आपको, अभी अर्ज करता हूं। और नंबर चार तौबा और इस्तिग़फ़ार। जब कभी लग्जिश हो गुनाह हो जाए, फौरन तौबा इस्तिग़फ़ार, देर ना करो। ये एक और चीज है नंबर चार। जब कभी कोई गुनाह हो जाए, कोई ऐसी गलत बात हो जाए, तो तवक्कुफ ना करो, इंतजार ना करो, फौरन तन्हाई में जाकर सजदा करो अल्लाह मियां के सामने और खूब रो गिड़गिड़ाओ कि या अल्लाह मुझसे गलती हो जाए। अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लो, ہے تو رونے کی بات، رونے کی بات اور غم کی بات اور پریشانی کی بات صرف ایک ہے مسلمان کے لیے کہ گناہ ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے پریشانی کی نہیں. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یہ چار ہو گئیں، نماز، لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا، اور محاسبہ اور مراقبہ، اور توبہ اور استغفار. یہ ہو گئی، یہ چار ہوئیں. اور پانچویں اصل میں وہ ہے جو پہلی ہے، پہلی جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے علم دین کا حاصل کرنا، خواہ کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے. بلکہ تحصیل قدوہ نے اگر کتاب سے پڑھ بھی لیا، بحث زیور پڑھ لیا، ایسی سب کتابیں پڑھ لی تو مسائل معلوم ہو گئے، پھر بھی علماء کرام سے معلوم کرنا پڑے گا. اور پھر علماء کرام کی صحبت میں ایک عجیب تاثیر ہے. لیکن اب دیکھیے حضرت لکھتے کیا ہے، حضرت لکھتے کیا ہیں، اس میں اس کو سنیے اور غور کیجیے. مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہیں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں. اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چند خاص لوگوں کو، مردوں کو بلایا گیا اور رخصتی چپ چاپ سے ہو گئی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا، نہ کوئی آیا، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی چائے، نہ پانی. ولیمہ بھی اس طرح سے سادگی کے ساتھ جو میسر ہوا پیش کر دیا. یہ تو سنت ہے، یہ شادی ہال، شامیانے لگوانا، عورتوں کو بلوانا، یہ کہاں سے سنت ہے؟ تو دیکھیے پھر سے پڑھتا ہوں کہ علماء کرام کا تو اتنا درجہ ہے، اتنا درجہ ہے، لیکن جن علماء کا درجہ ہے ان کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں. وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں، اس سنت کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں. علل اعلان سنت کے خلاف کرنا تو بہت بری بات ہے. اور توسط پسند ہوں، یعنی بیچ کی راہ چلتے ہوں، یعنی افراط اور تفریط سے بچتے ہوں. اور خلق پر شفیق ہوں، مخلوق پر شفیق ہوں، اور تعصب اور عناد ان میں نہ ہو. اور اس طرح کے علماء لکھا حضرت نے کہ اس وقت بھی بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک گروہ اس امت کا ہمیشہ رہے گا جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں، کئی طرح کے ہیں اس میں روایتیں، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق و صداقت میں ہمیشہ لوگوں پہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. تو ڈھونڈنے سے ملیں گے ایسے علماء جو سنت کے پابند ہوں، سنت کے عاشق ہوں. اس کے بعد حضرت نے اس میں چھ نام بھی لکھ دیے ہیں، اس زمانے کے چھ نام ہیں اور وہ سب ظاہر ہے کب کا انتقال کر چکے، لیکن اس میں تین درسی نظامی کے عالم ہیں اور تین غیر عالم ہیں. اور سب سے پہلے الحاج الشیخ محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ درس نظامی کے عالم نہیں تھے لیکن سب سے پہلے. تو یہاں مراد علم سے وہ ہے کہ احکام کا علم ہو، اس کو احکام کا علم ہو، اور اتنا اچھا علم ہو کہ تمام احکام پہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہو. تو ان علماء کی صحبت میں بیٹھو تو بیٹھنے سے ہی فرق پڑ جائے گا. یہ اللہ والے علماء ہیں. فرمایا ہے کہ ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور التزام کریں، اس کے برکات خود دیکھ لے گا. بزرگوں کی صحبت نہ ہو تو ان کے بیان سنو، ان سے مخاطبت کرو، یہی مراد ہے یہاں پہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنا بنا لیں، بس دعا کیجیے، یا اللہ بس اپنا بنا لیجئے، ہم آپ کی نافرمانی کیوں کریں، خالق کائنات کی نافرمانی کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو چاہیے کہ ان کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کریں. یا اللہ ہمیں بس عطا فرما دیجیے، ہمیں بس عطا فرما دیجیے، ہم آپ سے طلب کرتے ہیں. طلب تو کرو، طلب کرنے میں کیوں پیچھے رہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، ہمیں بنا لیجیے، ہمیں بنا لیجیے اپنا، یا اللہ ہمیں بنا لیجیے. آمین، اللہم آمین، اللہم.